الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کے حق کو حق سمجھنے, اس پر عمل کرنے, باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کا میں شفیع اور گواہ ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے, پھر تم اپنے لیے ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے, مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے, بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے. ناظرین اکرام, یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو جو کہ شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ان تمام علوموں کا جامع ہے جو آپ کو عطا فرمائے گئے, اسے سینوں اور صحیفوں سے مٹا دیتے, پھر آپ کوئی وکیل نہ پاتے جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے اس قرآن کو لوٹا دینے کی وکالت کرتا. لیکن آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے قیامت تک اسے باقی رکھا اور ہر طرح کی کمی بیشی اور تبدیلی سے محفوظ فرما دیا. اور یہ اللہ پاک کا احسان در احسان ہے کہ اس نے پہلے قرآن نازل فرما کر احسان عظیم فرمایا, پھر اسے محفوظ فرما کر اور قیامت تک باقی رکھ کر اور احسان کیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک تمہارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا, آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگو, قرآن کے احکام پر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو, کیونکہ ہم اسے تمہارے سینوں اور صحیفوں سے لے جانے پر قادر ہیں, لیکن قیامت آنے تک اسے باقی رکھنا ہماری تم پر رحمت ہی ہے, اور جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اسے سینوں اور صحیفوں سے مٹا دیں گے. قرآن پاک سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے. عرش کے گرد قرآن کی ایسی بھن بھناہٹ ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے. اللہ پاک قرآن سے فرمائے گا, تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا, اے میرے رب, میں تیرے پاس سے گیا اور تیری ہی طرف لوٹ آیا ہوں. میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اسے اٹھا لیا جائے گا. ایک شخص نے کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں. آپ نے فرمایا, وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے, اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں اور صحیفوں سے مٹا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہی فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے, کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے, اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ, اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. فرمایا گیا کہ اگر تمام جن و انس اس بات پر متفق ہو جائیں کہ فصاحت و بلاغت, حسن ترتیب, علوم غیبیہ اور معارف الہیہ وغیرہ میں سے کسی کمال میں قرآن کے برابر کوئی چیز لے آئیں تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے. مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ان کی تکذیب کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ سب باہم مل کر کوشش کریں جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا, تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانی پڑی, اور وہ ایک لائن بھی قرآن کے مقابل قرآن کے مثل بنا کر پیش نہ کر سکے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے, تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا. ناظرین, علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے تین باتیں پتہ چلیں کہ قرآن پاک اللہ پاک کی بڑی عظیم اور جلیل نعمت ہے, اس لیے ہر عالم اور حافظ پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس کے حقوق ادا کرنے پر ہمیشہ کی اختیار کرے. مزید یہ کہ انسان اور اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں طاقت نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے جو اللہ پاک کے کلام کی طرح جامع ہو, اس کی عبارت, الفاظ کی عمدگی اور فصاحت انتہا کو پہنچی ہوئی ہو, اس کے اشارے باریکی اور کمال دانش مندگی, اس کے نکات لطافت اور نظافت کی, اور اس کے حقائق حقیقت اور پاکیزگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں. یہ قرآن ہی ہے جو اپنی مثل آپ ہے. اسی طرح اکثر لوگ اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے اور اللہ پاک کی طرف سے کی جانے والی تنبیہات سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے. اسی لیے ہزار میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق بات سے اور اسے سیکھنے سے منہ پھیرا ہوگا. استغفر اللہ. یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن مخلوق نہیں, کیونکہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے اور اللہ پاک کی صفات ازلی اور غیر مخلوق ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کو مخلوق کہے یا اس کے بارے میں توقف کرے یا اس کے بارے میں شک کرے تو اس نے اللہ پاک کے ساتھ کفر کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح, یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ پاک کے پاک ہونے کا بیان اس اپنے کتابچے میں, قرآن پاک کے غیر مخلوق ہونے پر ائمہ اسلام کے 32 ارشادات ذکر فرمائے ہیں, اور ان میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ 9 صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ جو قرآن کو مخلوق بتائے وہ کافر ہے. نعوذ باللہ. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو, پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو, یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے, یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ, یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو, یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. تم فرماؤ میرا رب پاک ہے, میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں. ناظرین اکرام, جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور واضح معجزات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہی, تو وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے. چنانچہ روایت میں ہے کہ کفار قریش کے سردار مکہ معظمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں کوئی بھی کاروائی کرنے میں معذور سمجھے جائیں. عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدتیں کی ہوں جو آپ نے کر دی ہیں. آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا, ہمارے دین کو عیب لگائے, ہمارے دانش مندوں کو کم عقل اور بے وقوف ٹھہرایا, ہمارے معبودوں کی توہین کی, ہماری جماعت متفرق کر دی, اور کوئی برائی آپ نے نہیں چھوڑی. یعنی سب کچھ آپ نے کیا. معاذ اللہ, یہ بتاؤ کہ اس سے تمہاری کیا غرض ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا اتنا مال جمع کر دیں گے کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے, اور اگر کوئی عہدہ اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے, اور اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ مان لیں گے. یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خلش ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کریں, اور جتنا ہو سکے گا ہم خرچ اٹھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان میں سے کوئی بات نہیں ہے, اور میں مال سلطنت اور سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی نعمت کی بشارت دوں, اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں. میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہے, اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے, اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ پاک کے فیصلے کا انتظار کروں گا. اس پر ان لوگوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ ہماری معروضات کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف نکال دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے. ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں کیا وہ سچ ہے, اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا, اور جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اگر تم مانو تو تمہارا نصیب, نہ مانو تو میں خدائی فیصلے کا انتظار کروں گا. کفار نے کہا, پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے, اور اپنے لیے باغ, محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس لیے نہیں بھیجا گیا, میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس پر وہ لوگ کہنے لگے, تو ہم پر آسمان گروا دیجئے. اور ان میں سے بعض یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے پاس نہ لے آئیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ آئے, اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا, خدا کی قسم میں کبھی ایمان نہ لاؤں گا جب تک آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ, اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور عناد میں ہیں اور ان کی حق سے دشمنی حد سے گزر گئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر رنج ہوا, اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کفار کے تمام مطالبات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جواب دینے کا فرمایا گیا, آپ ان سے کہہ دیں میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, وہ میں نے پہنچا دیا ہے, اور جس قدر معجزات تو آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار ہیں ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار ظاہر فرما چکا, لہٰذا حجت پوری ہو چکی ہے. اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور آیات الہیہ سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا. تم فرماؤ, اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. تم فرماؤ, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے, بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. ناظرین اکرام, یہاں ارشاد فرمایا لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے, مگر انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روک رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی وہ لوگ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ پاک کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے معترف نہ ہوئے. یہی ان کے کفر کی اصل وجہ تھی, اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا. اس کا جواب دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان سے فرما دو اگر انسانوں کے بجائے زمین میں صرف فرشتے رہائش پذیر ہوتے جو یہاں چلتے پھرتے, تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں تو رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے. فرشتوں کے لیے فرشتہ ہی رسول بھیجا جاتا کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا, لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بیجا ہے. پھر مزید فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر اللہ پاک ہی گواہ کافی ہے کہ جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا وہ میں نے تم تک پہنچا دی اور تم نے اسے جھٹلایا اور دشمنی کی. بے شک وہ اپنے بندوں یعنی رسولوں اور جن کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے ظاہری اور باطنی تمام احوال کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے, تو وہ انہیں اس کی جزا دے گا. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے, اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے, اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گنگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. ناظرین کرام, اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے, اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے, اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ جس طرح دنیا میں حق دیکھنے کی بصیرت نہ رکھتے تھے, حق بات بول نہیں سکتے تھے اور حق بات سننے سے بہرے تھے, اسی طرح آخرت میں بھی اس چیز کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے جو ان کی نگاہوں کو ٹھنڈا کرے, وہ بات بولنے سے گونگے ہوں گے جو ان کی طرف سے قبول کی جائے, اور اس بات کو سننے سے بہرے ہوں گے جو ان کے کانوں کو لذت دے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جب کبھی اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں. اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ پاک قیامت کے دن کفار کو منہ کے بل اٹھائے گا. اس سے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا وہ رب جس نے اسے دنیا میں دو قدموں پر چلایا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے؟ کیوں نہیں, وہ اس بات پر ضرور قادر ہے. سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تین حالتوں میں اٹھائے جائیں گے, بعض لوگ پیدل چلیں گے, بعض سوار, اور کچھ لوگ چہروں کے بل چلیں گے. نعوذ باللہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس نے انہیں قدموں پر چلایا وہ انہیں منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے, سن لو وہ اپنے منہ کے ذریعے ہر بلند جگہ اور کانٹے سے بچیں گے. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ عذاب ان کی سزا ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قیامت پر حقیقی ایمان عطا فرمائے اور قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 99 سے اگلا درس شروع کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.